نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے اس مطالعے کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ ایک بات بڑی اچھی ہو گئی ہے کہ بڑی تدریج کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں، اور جیسے کہ نظام تعلیم میں ہوتا کوئی بات پہلے تھوڑی آئے پھر زیادہ آئے پھر زیادہ آئے تو ہی وہ ذہن میں بیٹھتی ہے، تو عقل و نقل کی کشمکش دو تین مرتبہ ہمارے یہاں زیر بحث آ گئی ہے. اس اعتبار سے اب اس مضمون کا سمجھنا بہت آسان ہوگا، ورنہ یہ تقریر مضمون ہے لیکن یہ کہ بیک گراؤنڈ بن چکا ہے. نشرت ثانیہ میں بھی وہ بات آ چکی ہے اور مختلف حوالوں سے بھی وہ بات آ چکی ہے، لہذا اب یہ مضمون جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکیں گے. اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کا نزاع تقریباً ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے. یہ نقل مارنا جسے کہتے ہیں وہ نقل نہیں ہے، یہ جس کو امتحان میں بچے کہتے ہیں نقل ماری اس نے، نقل کے معنی ہے منتقل ہونا، نقل مکانی، اسی سے لفظ انتقال بنا ہے، کوئی شخص انتقال کر گیا یعنی اس عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گیا. مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے، جو اولاً فرشتے کی وساطت سے خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا اور پھر ان کی ذات گرامی سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. لہذا اس کی اساس نقل پر ہے نہ کہ عقل پر. اب ایک طرف تو یہ ہمارا صغرا ہو گیا، یوں سمجھیے ایک نتیجہ ہم نے نکال لیا. اب اس تصویر کا دوسرا رخ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب انسان ہیں جو چاہے تمام کے تمام ذوی العقول نہ ہو لیکن پیروی چونکہ اپنی اسی عقلیت کی کرتے ہیں جو ذی العقل ہوتی ہے، لہذا انسان پر بحثیت مجموعی حیوان عاقل کا اطلاق غلط نہیں ہے. تمام لوگ عاقل نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ ان کی عقول جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بس وہ جو معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہے، بس جس کو آپ کہتے ہیں ورکنگ نالج. ایک یہ کہ ورلڈلی وائز ہے کوئی شخص، بہت عاقل ہے سمجھدار ہے، لیکن دنیا کے معاملوں کا ساری عقل جو ہے اس کی وہیں چلتی ہے. تو عام لوگوں کی عقل جو ہے وہ بس عام جو معاشرے کے اندر جو معیارات ہوتے ہیں سوچ کے غور کے فکر کے، بس اسی حد تک وہ کام کرتی ہے، اس سے آگے جو ہے اس کا دائرہ نہیں ہوتا. لیکن انسان پیروی کرتا ہے انہیں کی، اپنے میں سے ان لوگوں کی کہ جو صاحب عقل ہوتے ہیں، کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی فکر، کوئی نئی سوچ دیتے ہیں. اب گوتم بدھ نے اپنی زندگی لگائی ہے اس سوچ میں، غور میں، فکر میں، لیکن یہ کہ اب ان کے جو متبعین ہیں دنیا میں کروڑوں لوگ، وہ سب کے سب تو اس فلسفے کے جاننے والے نہیں ہیں، وہ تو بس ایک رو جو چلی ہے نسلاً بعد نسلاً، وہ اپنے آپ کو بدھ کہتے ہیں. تو اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے فلسفے تو چند لوگوں نے شروع کیے، لیکن یہ کہ کوئی اب اگر فرض کیجئے کہ لاجیکل پازیٹیوسٹ ہے تو در حقیقت وہ تو نظریہ یا فکر یا فلسفہ برٹرینڈ رسل نے پیدا کیا، اب لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن پیروی چونکہ وہ اپنی اسی عقلیت کی کرتے ہیں جو ذی العقل ہوتی ہے، لہذا انسان پر بحثیت مجموعی حیوان عاقل کا اطلاق غلط نہیں. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ بنا بری یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ بالکل ابتدا ہی سے مذہب کے نقل کو عقل پر پرکھنے اور اس کی عقلی توجیہ کرنے کی کوششیں ہوتی چلی آئی ہیں، ان دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ رہی. اسی کا نام علم کلام ہے. علم کلام یہودیوں نے بھی مرتب کیا، علم کلام عیسائیوں نے بھی مرتب کیا، علم کلام پھر مسلمانوں نے بھی مرتب کیا. تو یہ تو درحقیقت صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. جہاں بھی ایک طرف وحی کی بنیاد پر عقیدہ ہوگا، دوسری طرف عقل بھی ہے، تو عقل اس پر حملے کرے گی، عقل اس پر اعتراض کرے گی، اور ان دونوں کے مابین ایک آمیزش ہوگی، اور یہ کہ ایک کشمکش جو ہے ان دونوں کے درمیان جاری رہے گی. اس کو رفع کرنے کے لیے ایسی توجیہ، ایسی تعبیر، عقلی دلائل پیش کرنا مذہبی اعتقادات کے لیے، اس کی کوششیں ہر دور میں ہوئی ہیں تاکہ ایک مطابقت رہے، اور اس کے نتیجے میں ہر دور کی عقلی و فکری سطح کے مطابق علم کلام کا ذخیرہ تیار ہوتا رہا ہے. ایک پہرے میں تین چار چیزیں آ گئی. پہلی بات یہ کہ مذہب کی اصل اساس نقل پر ہے، عقل پر نہیں. نمبر دو یہ کہ لیکن انسان، بہرحال کہتے تو انسان کو حیوان عاقل ہے، گویا کہ ہر انسان عقل والا ہے، تو اگرچہ اکثریت تو مقلدین کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مقلدین جو تقلید کرتے ہیں وہ تو انہی کی کرتے ہیں جو صاحب شعور، صاحب فکر، صاحب عقل ہوتے ہیں. لہذا بحثیت مجموعی انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے. تو گویا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان اب ایک کشمکش کا ہونا فطری بات ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ نقل کی ایک عقلی توجیہ کرنا یہ ہمیشہ ایک ضرورت رہی ہے، اور اسی کے تحت ہر دور میں اس دور کے علمی سطح پر اور اس کے مطابق علم کلام پیدا ہوتا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا معاملہ دوسرا تھا. یہ اصل میں ایک کیٹیگوریکلی ڈفرنٹ معاملہ ہے صحابہ کرام کا. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت کی بدولت جو ایمان حاصل ہوا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے. اس میں چشتی صاحب کا جو مضمون ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ میں نے اب دوبارہ پڑھا ہے، خیال آیا تھا کہ اسے بھی دعوت قرآن میں شامل کر لیا جائے. بہرحال وہ فیصلہ تو بعد میں ہم کریں گے، لیکن انہوں نے ایک اور سبب بھی اس کا معین کیا ہے اس بات کا جس وقت میں جس پر بحث کر رہا ہوں. وہ یہ کہ دنیا میں دو مزاج ہیں انسانوں کے، اور دو نسلیں جو ہیں بڑی بڑی، دی ایرین ریسز اینڈ دی سیمیٹک ریسز، ان دونوں کے مزاج بنیادی طور پر مختلف ہیں. سیمیٹک یعنی سامی النسل، حضرت سام کی اولاد. سیمیٹک ریسز کے اندر زیادہ مزاج جو ہے وہ عقلی اس معنی میں نہیں ہے، منطقی اور عقلی اور فلسفیانہ مزاج نہیں ہے، عمل کا جذبہ زیادہ ہے، جوش، جذبہ، عمل، فعال. جبکہ آریائی اقوام میں اسپیکولیٹو مائنڈ ہے، وہ قیاس اور عقل اور منطق، اس کے گھوڑے دوڑانا اور فلسفیانہ سوچ بچار، بحثیت مجموعی ان کے مزاج پر اس کا غلبہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آریائی نسلیں ہیں ان کے تین بہت بڑے بڑے مرکز رہے ہیں، اور تینوں فلسفے کے گویا کے گہوارے رہے، فلسفہ اور منطق کے، یونانی، گریک، پھر اس کے ادھر آئیے ایران، اور پھر جائیے اور مشرق میں تو ہندوستان. تو آریائی تہذیب جو ہے اس میں آپ کو فلسفہ، منطق، یہ ساری چیزیں جو ہے عقلی مباحث، گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں، کھال کی بال اتاری جا رہی ہے، اسپیکولیٹو مزاج. لیکن یہ جو عرب تھے یہ تھے بنیادی طور پر عمل، جدوجہد، جو بات سمجھ میں آ گئی ہے بس اس کو عمل میں لانے کا جذبہ. اور یہ صحابہ کرام کے مزاج میں ہمیں یہ بات نظر آتی، جس کی ایک مثال میں بڑی لطیف دیا کرتا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا کہ انہا ستکون فتنت، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ عموما ہوگا، تو اگر وہ اسپیکولیٹو مائنڈ کے لوگ ہوں جو عقلی اور منطقی ذہن رکھتے ہوں تو وہ پوچھیں گے کہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے ہوگا، حالانکہ اس سب کا تعلق جو ہے صرف معلومات کے ساتھ ہے. عملی پہلو کیا تھا؟ حضرت علی نے وہ پوچھا براہ راست، مل مخرج و منہا یا رسول اللہ، یہ پوچھا ہی نہیں کہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیا اس کے اسباب ہوں گے، ابھی سے کوئی اس کا کہیں سراغ ہے، ابھی سے اس کا کوئی سدے باب ہم کریں، کچھ نہیں. ایک بات، مل بخرج و منہا یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اللہ کے رسول، یہ بتائیے. تو یقیناً یہ مزاجی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی دخل ہے، اور چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اسے ایک مرتبہ وہ نظام قائم کروا کر اور اس کی ایک جھلک نوع انسانی کو دکھا دینی تھی کہ یہ ہے وہ عدل اجتماعی کا نظام جو ہم نے دیا. اس کے لیے ایک ایسی قوم درکار تھی کہ جو ان عقلی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ کہ جو بات سامنے آئے دل قبول کر لے اور پھر تن من دھن اس کے لیے لگا دے، میدان میں آ جائے، سرفروشی اور جان فشانی کے لیے تیار ہو. یہ ایک پہلو ہے. یہاں دوسرا پہلو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ایک خصوصی تاثیر، یہ صحابہ کرام کو جو میسر تھی، ظاہر بات ہے کہ بعض کے لوگوں کو وہ میسر نہیں تھی. اسی اعتبار سے ہمارے ہاں، کم سے کم اہل سنت کے ہاں، یہ تقریباً متفق علیہ بات ہے کہ امت کے بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی سے کم تر رہے گا درجے کے اعتبار سے. تو یہ چیز جو ہے اسی لیے کہ نوعیت کا فرق ہے در حقیقت. بہرحال سبب جو بھی ہو، نتیجہ یہ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جو ایمان حاصل ہوا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے، اور کسی غیر صحابی کے ایمان کو اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے. یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ قیاس تو کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز سے جو اس کے مشابہ ہو، لیکن آپ قیاس کر رہے ہیں ایسی چیز پر کہ جو اس سے بالکل متضاد ہے، فرق رکھنے والی ہے، فارق ہے، تو وہ قیاس ہی باطل ہو جائے گا. یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان پر کسی غیر صحابی کا قیاس کرنا ہی قیاس مع الفارق ہے. انہیں علم الیقین ہی نہیں، حق الیقین کی جو کیفیت حاصل تھی اس میں استدلال کا عنصر اول تو تھا ہی بہت کم، اور جتنا تھا اس کی اساس بھی فطرت کے نہایت محکم لیکن سادہ دلائل پر تھی، نہ کہ کسی پیچ در پیچ منطقیانہ قیل و قال پر. یہی وجہ ہے کہ یہ بات بالکل غیر مبہم طریق پر واضح کر دی گئی ہے کہ امت کے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا. یہ الفاظ جو ہیں عبارت اچھی ہے، اس کو غور سے پڑھیے. ان کے قلوب جس نور ایمان سے منور تھے اور ان کے سینے جس حرارت ایمانی سے معمور تھے، ان کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کا دل روشن اور نفس گرم نہیں کر سکتا. یہ وہی الفاظ ہیں جو نشرت ثانیہ میں بھی آئے ہیں، دل روشن نفس گرم. علامہ اقبال کے ان اشعار سے ماخوذ ہیں کہ آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک. یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان نے ایک ایسے بے تابانہ جذبے اور والہانہ عشق کی صورت اختیار کر لی تھی جو ہر دم عمل کی بھٹیوں اور آزمائشوں اور ابتلاؤں کے علاؤں میں کودنے کو اس طرح آمادہ اور تیار رہتا ہے کہ عقل بیچاری کے لیے محو تماشا لب بام کہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا. جذبہ ہے نا، ایک جذبہ ہے، ایک عقل ہے. عقل کے تو معنی آپ کو معلوم ہوگا باندھنے کے ہے، اس کے معنی ہے باندھنا، باندھنے والی شے. اقال کہتے ہیں عربی زبان میں اس رسی کو، جو بدو لوگ جو تھے وہ ہر وقت رسی ساتھ رکھتے تھے. وہ رسی جب وہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو اپنے سر پہ اپنے رومال کے اوپر باندھ لیتے تھے. وہ رومال بھی ہوا میں نہیں اڑے گا، وہ بھی جم گیا. باقی یہ کہ رسی کو بھی یہاں پہ جگہ مل گئی، ٹنگ گئی رسی، اس کے لیے کھوٹی بن گئی. لیکن جب وہ اترتا تھا بدو تو اپنے اونٹ کا ایک گھٹنا وہ اس رسی سے باندھ دیتا تھا. اب وہ تین پاؤں پر کھڑا ہے تو دوڑ نہیں سکتا، کہاں جائے گا دوڑ کر. وہ اچک اچک کے ادھر چلا گیا، کوئی اسے نظر آیا، کوئی کیکر کا پودا درخت وہاں جا کے اس نے کچھ پتے کھا لیے، کچھ وہ کانٹے بھی چبا لیے. پھر اسے نظر آئی کوئی اور جھاڑی ہے تو وہ اچھلتا ہوا کودتا ہوا بمشکل تین ٹانگوں پر ہاپنگ کرتے ہوئے وہ وہاں جائے گا. تو یہ تھا اس کی اونٹ کو باندھنے کا اصل میں ایک ذریعہ، وہ رسی، کہ جب وہ سوار نہیں ہے بدو تو وہ رسی بندھی ہوئی ہے اس کے ایک گھٹنے پر اونٹ کے، اور جب وہ سوار ہونے کے چلے گا تو وہاں سے اس کو کھولے گا، اپنے سر پہ باندھ لے گا. اسی لیے اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک صحابی آئے تھے کہیں باہر سے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا نہیں، اس کا گھٹنا نہیں باندھا، اور ایسے ہی چھوڑ کر اور مسجد میں آ گئے، حضور نے دیکھا، فرمایا کہ تم نے کیا کیا، اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے اللہ پر توکل کیا. تو یہ توکل کا غلط نظریہ ہے کہ اسباب کو آپ ترک کر دیں. ترک اسباب توکل نہیں ہے، اسباب استعمال کرو لیکن بھروسہ سبب پر نہ کرو، اللہ پر کرو. تو حضور نے فرمایا اعقلھا، جاؤ لوٹو، اس کا گھٹنا باندھو، ثم توکل، پھر توکل کرو اللہ پر. تو وہاں یہی لفظ آیا اعقلھا، عقل در حقیقت نام ہی ہے باندھنے والی شے. اسی لیے یہ جو ایک لبنانی عیسائی ادیب گزرا ہے جو عالم عرب میں بہت محبوب رہا ہے، فلسفیانہ انداز اس کا تھا، جبران خلیل جبران، اس کا ایک جملہ ہے بہت پیارا، میرے بعض دروس میں وہ نقل بھی ہوا ہے. اس نے یہ کہا ہے عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. اگر فیصلے جذبات کے تحت ہوں گے تو غلط ہو جائے گا. فیصلہ تو ہوگا جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، راستہ کون سا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ تو بالکل ڈسپیشنیٹلی جذبات کو بالکل علیحدہ رکھ دو اور عقل سے کام لو اور سمجھو اور غور کرو. کولڈ ریزننگ یہاں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن جب فیصلہ کرو کہ اب یہ کرنا ہے، اب اس عقل کو ایک طرف رکھ دو ورنہ وہ چلنے نہیں دے گی. اب حرکت جو ہے اس کے لیے تمہیں جذبہ درکار ہے. تو عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو. اسی کو علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے فلسفے کو، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معاملہ تھا اور وہ آگ کے علاوہ میں کود گئے ہیں تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, عقل تو کود ہی نہیں ساتھ, وہ کہاں کودے گی آگ میں, وہ تو سو عقل ایار ہے, سو بھیس بنا لیتی ہے, وہ تو نہ معلوم کتنے جو ہے ہیلے بتائے گی کہ نہ بھائی اس وقت نہ کرو, اپنی جان بچاؤ تاکہ بعد میں اس وقت عارضی طور پر مصالحت کر لو, کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو کسی طرح تاکہ تم دعوت پیش کر سکو, توحید کی دعوت ہی ختم ہو جائے گی تمہاری موت کے ساتھ. تو عقل تو یہ سجھائے گی, چلنے نہیں دے گی. تو صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت کی تعبیر کے لیے یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان نے ایک ایسے بیتابانہ جذبے اور والہانہ عشق کی صورت اختیار کر لی تھی جو ہر دم عمل کی بھٹیوں اور آزمائشوں اور ابتلاؤں کے علاؤں میں کودنے کے لیے اس طرح آبادہ اور تیار رہتا ہے کہ عقل بیچاری کے لیے محو تماشائے لب بام رہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا. وہ شعر نیچے موجود ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اسی کی ایک ادنا مثال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہوں نے غیر مسلم افواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارا سابقہ اس قوم سے ہے جو موت کو اسی قدر عزیز جانتی ہے جس قدر تم زندگی کو, تمہیں جتنی محبت زندگی سے ہے ہمیں اتنی محبت اب موت سے ہے. شہادت کی موت, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, تو سوچ لو کیسے مقابلہ کرو گے. دور صحابہ کے اختتام کے ساتھ ہی فطری طور پر ایمان کی ان کیفیات میں انحطاط و اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اور عشق کی آگ ٹھنڈی پڑنی شروع ہو گئی. یہ نسبی علامہ اقبال کے شعر سے ماخوذ ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. اب وہ ولولہ, وہ جوش, وہ خروش, وہ شوق شہادت, وہ جذبہ جہاد ختم ہوا. وہ تو تھا اللہ کی محبت, اللہ کے عشق, اللہ کے یقین, کاننا کا تراہو والی کیفیت. جنت نظر آ رہی ہو تو کون دیر لگائے گا, جیسے اس بدو نے کیا تھا. جنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنے خاص بدویانہ مزاج میں وہ جھولی کے اندر کھجوریں ڈالے ہوئے کھا رہے ہیں, تو اچانک خیال آیا حضور کے پاس پہنچے کہ حضور اگر میں اس وقت لڑتا ہوا مارا جاؤں تو پھر کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور فرمایا صحیح, یقیناً سیدھے جنت میں جاؤ. انہوں نے فوراً اپنی جھولی پھینک دی, کھجوریں بھی پھینک دی, پھر اتنا وقت کون لگائے, گھسے ہیں جہاں پر وہ گمسان کا رن تھا, شہید ہو گئے. تو یہ تو جذبہ جو ہے یہ اتنا وقت بھی کاہے کو لگانا ہے, پھر وہ کھجوریں جا کے جنت کی نہ کھائے, یہاں دنیا کی کھجوریں کیوں کھائے. تو یہ ہے انداز کہ جب وہ یقین اس درجے کا ہو کہ کاننا کا طرح ہو, اگر وہ نظر آ رہا ہو, جیسے کہ ایک اور صحابی کے الفاظ ہیں جو میرے کئی دروس میں آئے ہیں کہ انہوں نے صبح کے وقت حضور نے جب سوال کیا کیف اصبحت, کیسے صبح ہوئی, کس حال میں صبح ہوئی, تو انہوں نے عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نے سچے مومن کی صبح کی ہے اللہ کے فضل سے, مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. حضور نے پھر سوال کیا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے, کوئی خصوصیت, کوئی صفت, کوئی پراپرٹی جس سے وہ پہچانی جاتی ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ سچے مومن کی صبح ہوئی ہے تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی اندرو النار و کانی اندرو الجنہ, میری حالت تو یہ بھی گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ کیفیت ہے, اب یہاں یہ کیفیت ہو جائے تو پھر تو وہ آگ ہے انسان, اس کا جذبہ. تو مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. دور صحابہ کے اختتام کے ساتھ ہی فطری طور پر ایمان کی ان کیفیات میں انحطاط و اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اور عشق کی آگ ٹھنڈی پڑنی شروع ہو گئی. نتیجتاً فوراً عقل کے قیل و قال کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب عقل کو موقع مل گیا جو آج تک جاری ہے. اس عرصے میں عقل پر کئی دور آئے اور ہر دور میں اس کے صغرا کبرا بدلتے رہے. یہ نوٹ کیجئے, کیونکہ ایک تھی وہ یونان کی عقلیت, ابھی سائنٹیفک معلومات بہت کم تھی, نہ ہونے کے برابر تھی, تو عقل کا سارا کھیل جو تھا وہ منطق کا کھیل تھا, ساری بات جو ہے وہ منطق کے صغرا کبرا جوڑ کر اس سے نتیجہ نکال کر قدم بقدم آگے چل رہے ہیں. اس لیے کہ باقی وہ سٹیٹسٹکس اور وہ جو معلومات ہیں وہ بہت ہی محدود. یہ دوسرا دور جو آیا ہے یہ دوسری عقلیت ہے, یہ سائنٹیفک ریشنلزم, اس میں تو سائنسی معلومات کا ایکسپلوژن ہے, وہ سامنے آیا. تو عقل کے صغرا کبرا بدلتے رہے, لیکن مذہب کے نقل کے ساتھ اس کا تصادم مسلسل جاری رہا اور یہ پیترے بدل بدل کر اس پر حملہ آور ہوتی رہی. دوسری طرف سے حامیان و حاملان نقل اس کی جانب سے مدافعت کرتے رہے اور اس طرح اسلام کی پوری تاریخ میں عقل اور نقل کے باہمی نزاع کا سلسلہ چلتا رہا. یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ مذہب کے نقل کی کامل عقلی توجیہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی. یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، اس پر توجہ کیجیے. کامل عقلی توجیہ کیسے ممکن ہے؟ عقل محدود ہے، عقل محسوسات کے دائرے سے اپنا سارا مواد حاصل کر رہی ہے، جبکہ مذہب کا نقل آ رہا ہے ماوراء الطبیعات کے میدان سے، وہ غیب سے معاملات چلے آ رہے ہیں. ان کے اندر کامل مطابقت کیسے ممکن؟ کامل مطابقت اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کے اندر کامل مطابقت نہیں ہو سکتی. نیچے نوٹ یہ ہے، یہ وہ محال عقلی ہے جس کا منطقی امکان اگر کوئی ہے تو صرف اس وقت جب علم انسانی ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس کے لیے حقیقت نفس الامری بالکل کھل جائے اور حقائق اشیاء بالکل کما ہیا روشن ہو جائے. ہر شے کی اصل حقیقت جب کھل جائے گی تو اب عقل اور نقل بالکل ایک ہو جائیں گے، پھر وہ ایمان بالغیب کا تو معاملہ نہیں رہے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ صرف آخرت میں ہو سکے گا، آخرت میں حقائق روشن ہو جائیں گے، ہر چیز کی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی. فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری نگاہیں جو ہیں بڑی لوہے کی ہو گئی ہیں، بڑی تیز. تو وہ تو نگاہیں ہر حقیقت کو دیکھیں گی. پھر یہ کما ہی الفاظ ہیں اس دعا کے جو حضور کی دعا تھی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں. تو یہ چیز جو ہے بتمام و کمال، یہ صرف آخرت میں ہوگی جب غیب کا پردہ اٹھ جائے گا. جب تک غیب کا پردہ حائل ہے کچھ بڑھتا جائے گا معاملہ، عقل اور نقل کی توجیہ بے مطابقت ہوتی جائے گی، جیسے بہت سی چیزوں کی اب ہو گئی ہے، بہت سے تصورات اب سمجھ میں آ سکتے ہیں. مثلا یہ کہ کم سے کم نظری طور پر انسان اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی شے نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا. اب ایک سائنٹیفکلی تو ہے نا بات سمجھ میں، اب چاہے وہ ہے نہیں ان اچیویبل ہے، لیکن سائنٹیفک حساب کتاب کمرا کمرا جوڑ کر وہ جو میتھمیٹکس کی ایکویشن ہے وہ تو یہاں پہنچا رہی ہے آدمی. تو اس اعتبار سے جتنا جتنا یہ ہمارا علم کا دائرہ پھیل رہا ہے، مطابقت کے زیادہ ہونے کا امکان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن کلی علم ہر شے کا کماہیا، یہ تو انسان کو اس وقت تک تو نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے ایمان بالغیب کا تقاضا کیا جا رہا ہے. لہذا یہ معاملہ اگر ہو سکے گا تو صرف آخرت میں. یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ مذہب کے نقل کی کامل عقلی توجیہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی. اس کی وجہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ عقل انسانی نہایت محدود ہے اور زمان و مکان اور ظروف و احوال کے بہت سے بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے، جبکہ دین و مذہب کی اساس جن وراء الورا حقائق پر ہے وہ غیر محدود بھی ہے اور نہایت لطیف بھی. شریعت کے عوامر و نواہی کے اسرار و حکم کا معاملہ دوسرا ہے، یعنی احکام جو دیے گئے شریعت کے، یوں کرو یوں نہ کرو، اس کی حکمت پر غور کرنا یہ بالکل دوسری شے ہے. نماز کیوں فرض کی گئی، روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس سے ضبط نفس ہو جاتا ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ ایک عدل کا نظام قائم ہو جائے، یہ بات کیوں بتائی گئی تاکہ اس سے یہ چیز حاصل، وغیرہ وغیرہ. یہ اصل میں موضوع ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے قدۃ اللہ البالغہ، اس کا پہلا حصہ تو مابعد الطبیعات سے بحث کرتا ہے، لیکن اکثر کتاب کا حصہ جو ہے وہ در حقیقت اس پر ہے، اسرار و حکم. شریعت کے اسرار و حکم، شریعت کے اندر کیا بھید ہے، کیا حکمت مزمر ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے، نمازوں کے یہ اوقات معین کیے گئے تو کیوں کیے گئے ہیں، وضو کے اندر یہ جو بھی احکام ہیں تو یہ کیوں دیے گئے ہیں، طہارت کے یہ احکام کیوں ہیں. یہ ہے اسرار و حکم عوامر و نواہی، جو احکام دیے گئے جن چیزوں سے روکا گیا ان کی حکمتیں ان کے اثرات، یہ معاملہ جدا ہے. اس میدان میں عقل اپنی جولانیاں جتنی چاہے دکھا لے، ایمانیات و اعتقادات کی سرحد شروع ہوتے ہی معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن غیر محدود، لطیف اور وراء الورا حقائق کے مجموعے کا نام ہے، ان کا مجرد نطق انسانی کی گرفت میں آنا بھی نہایت مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ تبھی تو اس مقام پر خود آسمانی کتابوں کو بھی اشاروں، کنایوں، استعاروں اور تمثیلوں پر اکتفا کرنی پڑتی۔ بار بار آتا کہ نہیں آتا، قرآن کی عظمت تم کیا سمجھو گے؟ بس ایک تمثیل ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ مثال بیان کرتے ہیں، اس سے غور کر لو، سوچ لو۔ اب اللہ کے علم میں کمی نہیں ہے، لیکن جن ذہنوں میں بات پہنچانی ہے اس کی محدودیت ہے کہ وہ پوری بات وہاں نہیں لائی جا سکتی، انکمپریہنسیبل ہے ان کے لیے، اس کا وہ احاطہ کر نہیں سکتے۔ یہی بات اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں آئی ہے، وہ جو ہمارا منتخب نصاب کا درس ہے، سورہ نور کی آیات، تلک الامثال نضربها للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ ان کے ذہن کی محدودیت جو ہے وہ مقتضی ہوئی ہے کہ وہ اس حقیقت کو کما ہیا کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، تو تمثیل کے ذریعے سے کچھ قریب تر تو پہنچا دیا جائے، کچھ نہ کچھ تو تصور ہو لیں۔ اور یہی فلسفہ ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات کا، یہ تو مکمل فلسفہ ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، کہ ہماری اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات بھی آیات متشابہات بھی ہیں۔ وہ متشابہات وہ ہیں کہ جن کے مفہوم کے تعلق میں اشتباہ ہو سکتا ہے، یہ وہ ماورائی حقائق ہیں آخرت کے، برزخ کے، روح کے، ملائکہ کے، عالم ارواح کے، عالم ابر کے، جو تمہارے اس محدود تصور میں نہیں آ سکتے، لہذا ان کے بارے میں بس اجمال پر اکتفا کرو۔ فرمایا گیا جو آیات متشابہات کی توہ میں رہتے ہیں وہ فطروں کے لیے مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں ادھر یا کہیں ادھر جو ہے ان کا پاؤں جو ہے کسی غلط پگڈنڈی پر جا پڑے گا۔ آیات محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، وہ عوامر ہیں، نواہی ہیں، احکام ہیں شریعت کے، ان کے اوپر زیادہ توجہ صرف کرو۔ یہ ہے وہ پورا میں نے تصور آپ کے سامنے رکھ دیا جو اس جملے کے اندر آیا ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن غیر محدود، لطیف اور وراء الورا حقائق کے مجموعے کا نام ہے، ان کا مجرد نطق انسانی کی گرفت میں آنا بھی نہایت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن۔ دیکھیے ہماری منطق جو ہے ہمارے مشاہدے پر مبنی ہے، ہم نے الفاظ قائم کیے ہیں، زبان بنائی ہے اپنی، تو اس کے لیے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہمارے مشاہدے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ محدود، الفاظ محدود، الفاظ کا تصور اور مفہوم جو ہے ہمارے ذہنوں میں وہ محدود۔ یہی بحث ہے جو میں حقیقت شرک میں، شرک سے صفات کے ذمن میں لاتا ہوں تفصیل سے، کہ ہماری زبان کی محدودیت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خالق کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لفظ ایک ہے، ہمارے وجود اور اس کے وجود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ بھی علیم ہے اور انسان بھی علیم ہی نہیں، علامہ بھی ہوتا ہے، بڑا غور تو کرے۔ لیکن یہ کہ کہاں اللہ کا علم اور کہاں بندے کا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ تو الفاظ کی جو محدودیت ہے وہ ہے در حقیقت جو ابھی ہم اونچ سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انسان کو اپنی تصنیف پسند ہوتی ہے، اپنی تخلیق، کیونکہ وہ تخلیق ہے، تو اب اس سے تو اشتباہ ہو جائے گا کہ گویا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی تخلیق ہے۔ تو میں نے کہا لفظی طور پہ اشتباہ تو ہو جاتا، لیکن کیا کریں، ہمارے تو در حقیقت یہ الفاظ جو ہیں، اب ان کے کئی طرح کے محدود معنی ہیں اور وہ الفاظ ہم استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ادب میں اور ہر طرح جو یہ آرٹ کے مختلف شعبے ہیں ان میں تخلیق ہی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک تخلیقی عمل ہے، کریٹو ایکٹیویٹی ہے، کریٹو، وہ جس کو میں نے بھی ٹاپ پر رکھا تھا وہ چھ الفاظ میں، تخلیقی، پھر تحقیقی، پھر وہ تبلیغی، اور پھر وہ تدریسی، اور پھر وہ تنظیمی، اور پھر انتظامی، چھ لیولز، تو اس میں ٹاپ پر تو تخلیقی ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، تو اب یہ معلوم ہوا کہ الفاظ کی ہماری مجبوری۔ تبھی تو اس مقام پر خود آسمانی کتابوں کو بھی اشاروں، کنایوں، استعاروں اور تمثیلوں پر اکتفا کرنی پڑتی ہے، کجا یہ کہ انہیں ہر دور کی اپنی سطح پر وقت کے فلسفہ و منطق کے غایت درجہ محدود سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ عقائد اسلامی کی عقلی توجیہ کی کوششوں سے بعض اوقات شدید نقصان بھی پہنچا. اب یہ سر سید کے فکر کے بارے میں ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لے چکے ہیں. وقت کے فلسفوں کی کسوٹی پر پرکھنے میں کبھی کبھی دین و مذہب کے بعض حقیقی اجزاء کو کھوٹا بھی سمجھ لیا گیا. وہ تو سچا تھا حصہ, اس کا صحیح تھا, کھڑا تھا, لیکن وہ وقت کی کسوٹی ہماری ایسی ہے کہ اس پر وہ کھوٹا ثابت ہو رہا, تو دین کے بعض کھڑے حصوں کو بھی کھوٹا سمجھ لیا گیا. اور وقت کی منطق کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش میں کبھی کبھی دین و مذہب کے بعض پہلو مجروح بھی ہوئے. وہ چوکور کیل کی جو میں نے مثال دی تھی, راؤنڈ ہول, تو اس چوکور کے بھی چاروں کونے جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو تراشنے پڑیں گے, تب وہ اس سوراخ کے اندر وہ کیل جائے گی. اس کے مقابلے میں محفوظ راستہ ہمیشہ انہی کا رہا جنہوں نے محض نقل پر اکتفا کیا, اسی کو سینے سے لگائے رکھا, اسی کے تحفظ میں زندگیاں کھپا دیں, اور اسے جوں کا توں اگلی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. قال اللہ قال رسول سیکھا, اور قال اللہ قال رسول سکھایا, پوری زندگی بتا دی اسی. نہ فلسفہ پڑھا, نہ منطق پڑھی, نہ سائنس پڑھی, اسی کام میں لگے رہے, تو وہ تو محفوظ ہے, وہ تو قلعہ بند ہے. بئی ہما, جیسا کہ ہم نے عرض کیا, کیونکہ مذہب کی نقل کی عقلی توجیہ ایک ناگزیر انسانی ضرورت ہے, یہ ہم پہلے پیراگراف کے اندر یہ معین کر چکے ہیں, لہذا ہر دور میں دین و مذہب کے مخلصین اس کے لیے کوشاں رہے, اور خود اپنے دین و ایمان کے لیے خطرات مول لے کر بھی اس خطرناک مہم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ بات بالکل واضح طور پر پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ان تمام کوششوں کا اصل محرک نصح و نصرت دین ہی کا جذبہ تھا. ان کے بارے میں یہ گمان کہ وہ دین و مذہب کے دشمن تھے یا ان کا مقصد ہی اسلام کو گزند پہنچانا تھا, ایک شدید قسم کی زیادتی اور ناانصافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ایک انایویٹیبل نیسیسٹی تھی, ایک ضرورت تھی, اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑا. اب گلی کے اندر گند ہے, صفائی کرنی ہے, تو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو آپ پر بھی پڑے گی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا سفید براق لباس جو ہے وہ سالم رہ جائے اور گلی کی صفائی بھی ہو جائے. آپ گھر میں بیٹھے رہو, گلی میں نکلو ہی نہ, پھر آپ اپنا سفید براق لباس جو ہے اسے برقرار رکھ سکتے. تو جب میں گلی کے اندر یہ فلسفے آ گئے, نظریات آ گئے, اب آپ کو اپنے آپ کو محصور کر دینے سے وہ معدوم تو نہیں ہو جائیں گے, وہ تو ہے اور لوگ ان کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں, گمراہی کے طرف جو ہے وہ ان کا ایک رخ ہے, بہاؤ ہے. اب اس کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو آنا پڑے گا, چاہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر. اب جیسے میں نے ابھی مثالیں دی کہ اس نیشنلزم کے چھینٹے کہیں نہ کہیں پڑی گئے, کہیں کسی پر کسی اعتبار سے, کہیں کسی پر کسی اعتبار سے, لیکن بہرحال یہ کرنے کا کام تھا. لاکھوں لوگوں کے دین و ایمان کو تو بچایا ہے نا, تو اس اعتبار سے یہ پازیٹو جو ہے انداز یہ برقرار رکھنا چاہیے. اسی لیے میں نے بار بار کہا تھا کہ میں سر سید کے بارے میں تو میں بہت ہی زیادہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں انہیں بہت مخلص آدمی سمجھتا ہوں, البتہ اتنا ہی گمراہ بھی سمجھتا ہوں عقائد کے اعتبار سے. اصحاب نقل کی جانب سے فطری طور پر ہر دور میں اصحاب عقل پر نکیر بھی ہوتی رہی, لیکن اس کی بھی ہمیشہ دو سطحیں رہیں. ایک عوامی سطح جس پر مجرد انکار, رد و انکار اور اصحاب عقل کی منہ شگافیوں سے بیزاری محض کا اظہار ہوتا رہا, جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان کے خلاف ہر مولوی نے مسجد میں خطبہ دے دیا, فتویٰ دے دیا, اسے پتا بھی نہیں لکھا کیا ہے اس نے, لیکن تقریر کرنے میں کیا جاتا ہے, اسی کتاب پڑھنا کوئی آسان کام ہے, لیکن یہ کہ تقریر دھواں دھار ہو رہی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو باتیں اس نے کہیں نہیں وہ بھی منسوب اس کی طرف, اس لیے کہ اس کے بغیر, جیسے آپ کو معلوم ہے, کوئی صحیح مقدمہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں جھوٹ شامل نہ کیا جائے. آج کل کے نظام عدالت کے اندر آپ صحیح بات کہیے, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, صحیح بات کے ثبوت کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے, تب وہ آپ کا صحیح بات جو ہے وہ کوئی ایک قدم دو قدم آگے بڑھے گا. لہذا وہ ہوتا ہمیشہ یہ. تو ایک تو ہے عوامی سطح پر فتوی بازی اور یہ اور وہ اور جوش اور خروش اور ایجوٹیشن, اور دوسرے علمی سطح پر ایسے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے اپنے دور کے فلسفہ و منطق, علوم و فنون اور افکار و نظریات کے چشموں سے پوری طرح سیراب ہو کر اور اس طرح وقت کے عقلی معیار پر پورے اتر کر اور پھر خود ذہنی و عقلی اور قلبی و روحانی ہر اعتبار سے مذہب کے نقل پر مطمئن ہو کر اصحاب عقل پر مدلل تنقید کی، جس کی دو مثالیں بار بار آئی ہیں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی. در حقیقت دین و مذہب کا اصل دفاع ہر دور میں ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا، اس لیے کہ لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے اور عقل کا توڑ عقل ہی کے ذریعے ممکن. ان الحدید بالحدید یفلح. اب یہ تو چند ہم نے اصول معین کر لیے، اس بحث کے اصول معین ہو گئے، اب ہمیں انہیں اپلائی کرنا ہے. دور اول اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کا پہلا نزاع اس وقت برپا ہوا جب اسلام کے اصحاب عقل نے یونان کے فلسفے اور ارسطو کی منطق کے زیر اثر اسلام کی عقلی توجیہ کی کوششیں شروع کی، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے اساسی ایمانیات اور اعتقادات کے ضمن میں منطقی منشگافیوں کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ عقل و نقل کی وہ جنگ شروع ہو گئی جس کا آغاز تو اگرچہ دور اموی کے آخری زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن جو اپنے پورے شباب کو دور عباسی میں پہنچی. اس جنگ میں اول دو بالکل انتہائی نقطہ ہائے نظر پیدا ہوئے جو ایک دوسرے کی کامل ضد تھے. یہ تقریباً وہی نقشہ دوبارہ یہاں بنے گا. پہلے تو وہی ہوتا ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس والی بات آتی ہے درمیان میں. تو پہلے تو دو انتہائی نقطہ ہائے نظر، چنانچہ عقل خالص نے معتزلہ کا روپ دھارا. یہ جو معتزلہ کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، یہ ریشنلسٹ، ٹاپ ریشنلسٹ، اور انہی کے ساتھ شامل کیجئے گا اہل تشیع کے بھی اعتقادات تقریباً وہی ہیں جو معتزلہ کے. اور نقل محض ایک تو ہے نا شیعیت کا معاملہ، صحابہ کرام میں سے جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ تاریخی چیزیں ہیں. ایک شیعہ علم کلام، شیعہ معقولات، اس کے اعتبار سے معتزلہ اور شیعہ ایک ہی جگہ ہے. اور نقل محض نے اصحاب ظاہر کی صورت اختیار کی. اصحاب ظاہر جن کا ایک حصہ سمجھیے اہل حدیث ہے. ویسے یہ کہ امام داؤد ظاہری وہ زیادہ مشہور ہیں، ان کو اہل حدیث شمار نہیں کیا جاتا. ابھی تو آپ تھیسس اینٹی تھیسس، ایک طرف عقل دوسری طرف نقل، انہوں نے عقلی توجیہ کی، ان کا کہ نہیں جو کچھ لکھا ہوا بس وہی مانیں گے. جیسے مثلا اب حدیث میں آیا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالی سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے. اب عقل تو اعتراض کرے گی کہ اللہ کسی ایک مقام پہ موجود ہے، کوئی ساتھ میں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی جس طرح تخت پر بیٹھا ہوتا ہے کوئی آدمی، اس کے اترنے کا کیا مطلب؟ اللہ تو ہر حال ہر جگہ، وہ تو محدود نہیں ہے نہ کسی سمت میں نہ کسی مکان میں نہ کسی مقام پہ، یہ کیا مطلب ہوا اللہ اتر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ توجیہ ہے اس بات کی کہ اللہ کی توجہ، اللہ کی عنایت جو ہے انسانوں سے قریب تر آ جاتی ہے. جواب میں کہا گیا نہیں، بالکل اترتا ہے. اور امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے، اگرچہ میں باور نہیں کرتا یہ کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی، یا ہوتا ہے کسی وقت آدمی پر مختلف ادوار زندگی کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے شروع میں وہ بالکل اصحاب ظاہر ہی میں سے ہو، بعد میں پھر وہ پہنچے. جیسے علامہ اقبال کی نظم بھی تو آخر ترانہ ہندی بھی موجود ہے، تو ان کے بارے میں. لیکن اس وقت آپ ابن تیمیہ کے نام کو ذہن سے نکال دیجئے. لیکن انہوں نے، جن کا بھی یہ واقعہ ہے، انہوں نے ممبر سے اتر کر دکھایا جس طرح میں اتر رہا ہوں ایسے ہی اللہ اترتا، یہ ہے وہ ظاہر. یہ اس ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہے اللہ کا اترنا اس مفہوم میں، ایک ہے اللہ کا اترنا اس مفہوم میں. جب کہا گیا ہے کہ نزول کرے گا، نزول کرتا ہے، تو نزول تو اسی کا نام ہے، ہماری زبان میں نزول کے معنی یہی ہے، اسی طرح تھا. تو یہ ہے در حقیقت. اسی لیے پھر اصحاب ظاہر کو مشبہ بھی کہا گیا، یہ اللہ کی تشبیہ قرار دیتے ہیں، شبیہ قرار دے رہے ہیں اللہ کی. ان میں پھر ایک انتہا پر وہ ہے جو مجسمہ کہلائے، جو اللہ کا جسم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے، اس کے بھی کوئی اعضاء اسی طرح ہے. جیسے قرآن میں آئے ید اللہ، تو اللہ کا واقعی کوئی ہاتھ ہے. ایک تعبیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی تائید، اللہ کی قدرت. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے. اللہ کا چہرہ ہے، کہاں ہے چہرہ؟ چہرہ ہے، جب چہرے کا لفظ آیا. ایک تعبیر یہ کہ اس سے مراد یہ ہے خوشنودی اللہ کی، کہ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بے رخی کر لیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں. تو مراد یہ ہے یریدون وجہہ سے کہ اللہ کی رضا کے طالب. اب یہ مختلف مثالیں میں دے رہا ہوں تو یہ تاویلات تو کرنی پڑی, لیکن اب ان تاویلات کا دائرہ بھی پھر بہت دور تک نکل جاتا ہے. اس کی حد وہ بھی ہے کہ یہ مد و جزر تھا, کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک ضرب سے جو ہے سمندر پھٹ گیا. اور اسی کی پھر انتہا یہ بھی ہے کہ یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو جنات ہے یہ آگ سے پیدا ہوئے, آگ سے تھوڑی پیدا ہوئے, یہ کہ مشتعل مزاج لوگ ہیں, یہ اکھڑ ہیں لڑنے والے. تب تاویل بھی اس حد تک چلی جائے تو وہ ایک انتہا ہے, اور اگر اس کو آپ تجسیم اور بالکل ظاہر کے اوپر لے آئے تو وہ دوسری انتہا ہے. بس یہ دو انتہائیں یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک انتہا پر اپنی تین معتزلہ گئے تو دوسری انتہا پر آپ اس کے لیے بے عقلی تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ کہ وہ ظاہریت کی دوسری انتہا پر اصحاب ظاہر گئے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں, تھیسس اینٹی تھیسس. لیکن رفتہ رفتہ اس آویزش میں آمیزش کا رنگ بھی پیدا ہونا شروع ہوا. آویزش تو آپس میں کشمکش جنگ, آمیزش ملنا, تو یہ سنتھیسس, تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس. اچھا صحابہ کے دور میں یہ بحثیں تھی نہیں, اس سے جو اصل شے ہے وہ نکال لی, بس اللہ اللہ خیر صلاح, آگے کی بات جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی. بتایا گیا اب اس پر ایمان, ایمان مجمل ہر چیز پر, کل من عند ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا, ہم سب قرآن کے ایک لفظ پر ایمان لاتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. باقی اب دیکھو عمل کا تقاضا کیا ہے, کودو میدان میں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ہوگی. لیکن وہ آگ ذرا ٹھنڈی پڑی تو یہ اندر سے عقل صاحبہ کو پورا موقع ملا, وہ تو پھر کھڑی ہو گئی چاقو چوبند ہو کر. جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس آمیزش میں آمیزش کا رنگ بھی پیدا ہونا شروع ہوا, جس کے نتیجے میں معتدل نظام ہائے اعتقادی وجود میں آئے, اور اشعری و ماتوریدی عقائد باقاعدہ مرتب و مدون ہوئے, اور عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے ان کے گوشہ عافیت میں پناہ لی. اب یہ ذرا میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بھی آپ ایک خاکہ سا ذہن میں رکھیں, اشاعرہ نزدیک تر ہیں اصحاب ظاہر کے, یہ زیادہ تر ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات, یہ گویا کہ ان کو ہم کہیں گے اہل سنت. اہل سنت میں بھی یہ دو شیڈ ہیں, امام ابو الحسن اشعری اور امام ماتوریدی, ان دونوں سے امام ابو حنیفہ کا جو ہے طرز فکر جو ان کے انداز ہے وہ اس کے قریب ہے, اور اہل حدیث کا اس کے قریب ہے. معتزلہ جو ہیں وہ دوسری انتہا پر ہیں, ان کے ساتھ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں. بس تم دیکھیے کہ معتزلہ اور اہل تشیع کا ایک موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے, اللہ کے لیے لازم ہے کہ گناہگار کو سزا دے اور نیکوکار کو اجر دے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, وہ مختار مطلق ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا, یہ بات اور ہے, لیکن یہ کہ اس پر واجب ہے یہ اس کے مقام بلند ہے, اس سے بہت فروتر ہے. وہ چاہے تو ابو جہل کو بخش دے, اسے اختیار ہے, اور چاہے تو بڑے سے بڑے نیک آدمی کو سزا دے, اس کا اختیار ہے. علی کل شیء قدیر, فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا, اور اللہ ہر چیز پر قادر. اب ایک چیز یہ, اسی طرح معتزلہ اور اہل تشیع کا ایک موقف جو ہے مشترک, وہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے. یہ بدع شیعہ کا اصطلاح ہے, یعنی یہ کہ میں یہ کام کروں گا, اس کا علم اللہ کو اس وقت ہوگا جب وہ کام ہو جائے گا, اس سے پہلے علم نہیں ہے, ورنہ پھر وہ جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ جس سے کہ اعتزال شروع ہوا وہ جبر و قدر کا ہے. امام حسن بصری, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, جو تابعین میں سے ہیں, جن سے ہمارے وہ سلسلے سب میں نے بتایا آپ کو چلتے ہیں جو تصوف کے ہیں تینوں سلسلے, حضرت علی سے پھر حسن بصری اور پھر آگے چلتی ہے گاڑی. ویسے ہماری تفسیر کی کتابوں میں حدیث میں عن الحسن اکثر و بیشتر جب آتا ہے تو حسن بصری مراد ہوتے ہیں, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. تو وہ ان کے حلقہ درس میں ایک شخص شامل تھا نام اس کا بول رہا ہوں اس وقت میں. لیکن اس نے واصل بن عطا اس نے یہ عقلی اعتراضات کرنے شروع کیے ان پر, اور پھر یہ کہ وہ جو بھی توجیحات تھیں حضرت حسن بصری کی اس کو پھر قبول نہ کرتے ہوئے اس نے علیحدہ اپنا مسلک بنایا اور ہٹ گیا, ان کے درس کو چھوڑ گیا. تو کہا حضرت حسن بصری نے قد اعتزالا, وہ ہم سے علیحدہ ہو, اعتزال کے معنی علیحدہ ہوگا, قد اعتزالا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا, اب اس کا راستہ اور ہے. یہاں سے یہ معتزلہ چلے پہلے عقل, اور اس میں پھر جبر و قدر کے مسئلے, پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں توجیحات, یہ سب ان کی تاویلات انتہائی عقلی وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک انتہا پر معتزلہ, باقی ادھر جو ہے ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے ابن سینا یا کندی یا فارابی کی. وہ تو جیسے کیمسٹری کے بہت سے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے یا کوئی اور جو آپٹکس کے ماہرین پیدا ہو گئے, ایسے خالص فلسفی ہیں وہ, ان کی یہاں پر کوئی, میں نے صرف ذکر کر دیا ہے. باقی یہ کہ مذہبی اعتبار سے معتزلہ کی اہمیت نہیں ہے, ان کے ساتھ بریکٹڈ ہے اہل تشیع علم کلام کے اعتبار سے. اس کی بالکل دوسری انتہا جو ہے وہ اصحاب ظاہر ہیں. درمیان میں ابو الحسن علی اشعری جو ہے وہ اصحاب ظاہر سے قریب تر ہے لیکن درمیان میں ہے, یعنی لیفٹ ٹو دی سینٹر اور رائٹ ٹو دی سینٹر والی اصطلاح جو ہے, اور رائٹ ٹو دی سینٹر جس میں کہ عقلیت کا کافی دخل ہے, وہ یہ ماتریدی عقائد ہے اور حنفی عقائد بھی ہوئی. خالص علمی سطح پر یہ نزاع بعد میں بھی جاری رہا, اور امام غزالی اور امام ابن تیمیہ ایسے اصحاب فکر و نظر اقلیت پرستی پر شدید عقلی ضربے لگا کر نقل کے دفاع کا مؤثر بندوبست کرتے رہے. اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی, ایک یہ کہ معتزلہ اور اصحاب ظاہر کے تصادم کے نتیجے میں جو معتدل مسلک اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نظام ہائے اعتقادی کی صورت میں ظاہر ہوا, اس کا اصل تانا بانا بھی وقت کے فلسفہ اور منطق ہی سے تیار ہوا ہے. یہ عقائد جو ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ واجب الوجود ہے, اور یہ ساری اصطلاحات قرآن وغیرہ کی نہیں ہے, یہ سب در حقیقت اسی فلسفہ اور منطق کی اصطلاحات کے اندر اس کو مرتب کیا گیا ہے. اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہیں, ایک یہ کہ معتزلہ اور اصحاب ظاہر کے تصادم کے نتیجے میں جو معتدل مسلک اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نظام ہائے اعتقادی کی صورت میں ظاہر ہوا, اس کا اصل تانا بانا بھی وقت کے فلسفہ و منطق ہی سے تیار ہوا ہے, جس میں ایمان کے لازوال اور ابدی حقائق خوبصورتی کے ساتھ بن دیے گئے ہیں. گویا اسے عقل اور نقل کا ایک حسین امتزاج تو قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن ان تصریحات کے ساتھ کہ ایک تو اس میں اسماء حقیقت کو جو لازوال اور لافانی اور ازلی و ابدی ہے عقل و منطق کے ان پیمانوں میں پیش کیا گیا ہے جو بالکل عارضی اور وقتی ہے, دائمی اور مستقل نہیں. یہ عقل و منطق کے وہ پیمانے تو چینج ہو جائیں گے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک زمانے میں پچھلی صدی میں میٹر انرجی علیحدہ کیٹیگریز تھیں, اب وہ کیٹیگریز بدل چکی ہیں, تو ایک ہی شہر دو کیٹیگریز کا ہے. تو عقل کا اور ظاہری علوم کا اور فزیکل سائنسز کا یہ تو سمرا کمرا بدلتا رہے گا. اس وقت کی جو منطق تھی, جو اس وقت کے عام تھی اور چھائی ہوئی تھی, اس کی سطح پر ایمانی حقائق کی جتنی بھی بہتر سے بہتر ممکن تعبیر ہو سکتی تھی وہ کر دی گئی. اور دوسرے یہ کہ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ان عقائد کے منطقی و کلامی طرز بیان میں حقیقت ایمان ب تمام و کمال سمو دی گئی ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. حقیقت ایمان در حقیقت اس شے کا اب یہاں پہ تھوڑا سا میں بیان کر ہی دوں, ایمان در حقیقت متعلق ہے روح کے ساتھ. انسان میں دو عقلیں ہیں چونکہ اس کے دو وجود ہیں, انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر آلدو دے انٹر ایکٹ ود ایچ ادر, دو چیزیں اپنی جگہ پر آزاد ہیں علیحدہ ہیں لیکن ان کا ایک تعامل ہے, باہم گتھے ہوئے ہیں. ایک کی سورس ہے عالم بالا, دوسرے کی سورس ہے عالم اسفل. ایک خاک سے آیا اور ایک افلاک سے آئی روح, یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. وجود حیوانی کو کی عقل جو ہے وہ اس دماغ سے متعلق ہے, اور اس دماغ کا سارا تعلق ہمارے حواس خمسہ سے ہے, اس سے معلومات آتی ہیں, انہیں یہ پروسیس کرتا ہے, یہ کمپیوٹر ہے. اس کا صغرا کبرا جو ہے وہ اسی سے بنے گا جو سینس ڈیٹا اس کو ملے گا اس سے بنے گا. یہ دماغ مائنر فارم میں یا لیس ایوالوڈ فارم میں حیوانات میں بھی ہے. میں تو ایک مثال جو دیا کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے, آپ کے علم میں بھی ہوگی, اور یہ میرا مشاہدہ تھا ایکچولی, کہ ایک کیڑا جا رہا تھا, جیسے یہ راؤنڈ ورم سا ہوتا ہے ایسا ایک کیڑا, وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہوتے ہیں اس میں جا رہا. میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا, اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی, پھر دوبارہ تنکا رکھا اس کے سامنے, اس نے پھر ڈائریکشن چینج کر لی, تیسری مرتبہ رکھا پھر ڈائریکشن چینج کی, چوتھی مرتبہ رکھا تو وہ تنکے کے اوپر سے گزرا. میں نے کہا سارا مینٹل پروسیس اس کے اندر موجود ہے, فیلنگ ہے, اس نے دیکھا ہے رکاوٹ ہے, پھر اس نے ڈیسیجن لیا ہے کہ آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن ٹو اوائڈ دس آبسٹرکشن. پھر جب اس نے دیکھا یہ آبسٹرکشن پیچھا نہیں چھوڑ رہی, تو اس نے ڈٹرمن کیا ہے کہ آئی ہیو ٹو اوور کم دی آبسٹرکشن. باقی ہمارا فکر جو ہے یہ اپنے حیوانی اس سے آگے اور کیا ہے, یہی تو ہے سب کچھ. ذرا اس کا مواد بہت ہے, اس کا سینس ڈیٹا بہت ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, باقی سارا یہ پروسیس مینٹل پروسیس جو ہے یہ تو اس کیڑے کے اندر بھی ہے. تو یہ عقل حیوانی کا تعلق ہے اس دماغ سے, اس کمپیوٹر سے. اس کے تصورات جو ہے لامحدود ہو ہی نہیں سکتے. عقل میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا, یہ تو محدود ہے, لامحدود کیسے آئے گا, اس میں ناممکن ہے. لہذا وہ میں کہہ رہا ہوں یہ کامل عقلی توجیہ اس عقل کے ذریعے سے ایمانی حقائق کی جو غیر محدود ہے, مطلق ہے, ممکن ہی نہیں, امپاسبل, لاجیکلی امپاسبل. البتہ روح جو ہمارے اندر ہے اس کا بھی ایک عقل ہے اس کی, اور اس کی بھی آنکھیں ہیں, اس کے بھی کان ہیں, وہ سنتی بھی ہے, وہ دیکھتی بھی ہے, انڈیپینڈنٹ آف دیز آئیز اینڈ دیز ایئرز. اس سب کو کہتے ہیں قلب. قلب روح کا مسکن بھی ہے, قلب روح کا دماغ بھی ہے, قلب روح کی آنکھ بھی ہے, قلب روح کے کان بھی ہے. لہم قلوب لا یاقلون بہا فتکون لہم قلوب یاقلون بہا. ان کے دل ہوتے جن سے یہ عقل کرتے, دل سے عقل کرے, دماغ سے عقل اور ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں. ابو جہل کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی, دل کی آنکھ اندھی تھی. یہ روح کی آنکھ, روح کے کان. میں نے اس لیے کہا تھا جو روح کے کانوں سے سنی جانے والی باتیں ان پر زیادہ یقین کریں ان باتوں سے کہ جو ان کانوں سے سنی جا رہی ہیں. یہ اس میں نشأۃ ثانیہ میں الفاظ تھے کہ نہیں. دل کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقتوں پر زیادہ یقین ہو بنسبت ان حقیقتوں کے جنہیں ہم ان آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ ہے ایمان اصل میں. تو اب یہ روح جو ہے یہ باؤنڈ لیس ہے, خود یہ عالم امر کی شے ہے. یا سلونا کالی روح بولی روح من امر ربی. اس باؤنڈ لیس میں سما سکتا ہے اللہ, کیونکہ یہ خود یعنی اللہ کا علم, اللہ کا ایمان, اللہ کا یقین یہ اس میں سما سکتا ہے یا نہیں سما سکتا, یہ ہے ذہن میں رکھیے. اسی لیے وہ حدیث ہے, اگرچہ محدثین تو اسے نہیں مانتے لیکن ہمارے ہاں اکثر محققین اور جو مفسرین ہیں سب مانتے ہیں اس کو, کہ لم یسعنی ارضی ولا سبائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن. میری سمائی جو ہے, میرا سما جانا, یہ نہ آسمانوں میں ممکن ہے نہ زمین میں. نہ آسمان کے اندر میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں. ہاں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں, اس میں وہ وسعت ہے جس میں کہ میں سما سکتا ہوں. لم یسعنی ارضی ولا سمائی, نہ میرا آسمان نہ میری زمین, اس کی وسعتیں اتنی نہیں ہے کہ میں سما سکوں. ولکن یسعنی قلب عبد المومن, ایک بندے مومن کے دل میں سما جاتا. تو وہ بات جو ہے وہ دل کی ہے. ایمان تو در حقیقت دل کا ایمان ہے. یہ قانونی اقرار, نسلی ایمان, یہ ہمارا دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کی اساس ہے کہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان, اس مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے مسلمان لڑکی سے, اس مسلمان کو اولاد اپنے مسلمان والدین سے مل سکتی ہے. اٹس دا بیسس آف اور سوشل آرڈر, اور پولیٹیکل آرڈر. اسلامی ریاست کی شہریت مسلمان کو مل گئی, پوری حقوق ہیں, اور اسلامی معاشرے کی رکنیت مل گئی مسلمان کو. باقی ایمان اصل میں اس شے کا نام نہیں ہے. ایمان تو وہ دل میں وہ یقین, اور دل کا یقین جو ہے اس کا مطلب ہے روح کے اندر وہ علم اللہ کا وہ سما جائے. بہرحال چلیے, ان عقائد کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک خاص دور کی عقلی سطح پر اس وقت کی متداول منطقی اصطلاحات میں حقائق ایمان کی امکانی حد تک ترجمانی قرار دیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایمانی حقائق ان اصطلاحات میں اور ان منطقی پیمانوں کے اندر پورے پورے آ سکے اور بس. دوسرے یہ کہ اس وقت بھی مذہب کا دفاع اور عقل و نقل کا یہ امتزاج صرف ایسے ہی لوگوں کے ذریعے ممکن ہو سکا جو بیک وقت صاحب عقل بھی تھے اور حامل نقل بھی. بالکل یکرخ لوگ اس کام کے لیے اس وقت بھی بیکار تھے. چنانچہ تحافت الفلاسفہ کے مصنف یعنی امام غزالی خود ایک بہت بڑے فلسفی تھے, اور الرد علی المنطقیین کے مؤلف خود ایک بہت بڑی منطقی تھے یعنی امام ابن تیمیہ. اور یہ ممکن ہی نہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو خود وقت کے فلسفہ و منطق کی گہرائیوں میں اترا ہوا نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ان کی گمراہی اور کج فہمی کی جڑوں پر مؤثر پیشہ چلا سکے. یہ تو بار بار بات آ چکی ہے. اب آئیے دور ثانی. دور ثانی کے معتزلی امام جو ہے معتزلہ کے مسلسل سید ہیں. یہ اب اس کے بعد جو باقی شیڈز ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اسلام پر اقلیت کا دوسرا بڑا حملہ آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ کے اس فلسفہ و فکر کے زیر اثر شروع ہوا جس کی تعبیر خالص مادہ پرستی کی اساس پر ہوئی تھی. بر صغیر ہند و پاک میں یہ جدید مذہبی اقلیت متعدد اہل فکر و نظر اور صاحبان قلم و کرتاس کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی, جن میں جسٹس امیر علی کا نام بھی اگرچہ بالکل غیر اہم نہیں ہے, تاہم ہر اعتبار سے اہم ترین نام سر سید احمد خان مرحوم کا ہے. فکر اسلامی کے اس دور میں ان حضرات کا مقام بالکل وہی ہے جو دور قدیم میں اولین معتزلہ کا تھا, یعنی مذہب کے نقل کے مقابلے میں عقل کی بالکل دوسری انتہا پر. سر سید مرحوم کا ملت اسلامی کے ساتھ اخلاص تو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے ہی, واقعہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے ساتھ مخلصانہ تعلق میں بھی شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. نماز روزے کے معاملے میں وہ متشدد وہابی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایسا والہانہ تعلق خاطر تھا کہ جب 1858-64 میں سر ولیم میور کی کتاب حیات محمد شائع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ولیم میور اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھا, یہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میری اہلیہ آنا چاہتی ہیں آپ کے گھر میں خواتین سے ملنے کے لیے, اور سر سید نے انکار کر دیا تھا. وہی ولیم میور جو بہت بڑا عالم بھی تھا, مستشرق تھا, اورینٹلسٹ, اس نے لائف آف محمد کتاب لکھی اور حملے کیے حضور کی سیرت پر, جس میں آ حضور کی سیرت مبارکہ پر رقیق حملے کیے گئے تو وہ سخت بے چین اور مسترب ہو گئے, اور بقول ان کا جگر خون ہو گیا. اور انہوں نے لندن سے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں, اس کی اشاعت کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی, تم اول تو راجہ جے کشن داس سے قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کرو, ورنہ میری علی گڑھ والی کوٹھی فروخت کر, مجھے جواب دینا ہے. غالباً اس کتاب کا نام خطبات احمدیہ ہے, حضور کی سیرت پر جو سر سید احمد نے پھر جو یہ لکھی تھی کتاب وہ خطبات احمدیہ ہے. اگرچہ اس کے بارے میں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ قادیانیوں کی کتاب ہے, وہ نہیں ہے بلکہ وہ سر سید. بھائی ہما ان پر مغربی علوم و فنون اور خاص طور پر جدید سائنس کا ایسا روب تھا, اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر ان پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ ان کی عینک سے جب انہوں نے دین و مذہب کا مطالعہ کیا تو اس کی بہت سی چیزیں انہیں ایسی نظر آئیں جن کو ماننے کے بعد اہل مغرب سے آنکھیں چار کرنا ان کے نزدیک دشوار تھا. یو کانٹ سی آئی ٹو آئی ود دی پیپل آف ویسٹ. چنانچہ دین و مذہب کی خیر خواہی انہیں اسی میں نظر آئی کہ اس کی کچھ حجامت کر دی جائے, کچھ اس کے ادھر ادھر کے حصے جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں. انہیں اسی میں نظر آئی کہ ایسی چیزوں کی حتی الامکان تو عقلی اور سائنٹیفک توجیہ کر دی جائے, اور جن چیزوں کی توجیہ کسی طرح ممکن نہ ہو ان کا انکار کر دیا جائے. چنانچہ ملائکہ محض قوائے طبعیہ فورسز آف دی نیچر قرار پائے, جن انسانوں ہی میں سے اجڑ گوار اور مستعین مزاج لوگ ٹھہرے. معجزات کی خالص طبی فزیکل توجیہ ہوئی. جنت اور دوزخ کو مقامات پلیسز نہیں بلکہ صرف کیفیات یعنی اسٹیٹس قرار دیا گیا. مذہبی رواداری کا راگ الاپا گیا. جہاد کے بارے میں معذرت خواہانہ روش اختیار کی گئی. دنیاوی ترقی و عروج نظریات و افکار کی صحت کے ثبوت گردانے گئے. اور مغربی تہذیب و تمدن و طرز بود و باش کو مسلمانوں کے جملہ قومی و ملی امراض کا واحد علاج اور ان کے عروج اور ترقی کا واحد ذریعہ قرار دیا. چنانچہ بالکل صاف کہا گیا کہ مذہب کے علاوہ ہر بات میں انگریز بن جاؤ. اور نوبت بعیدہ رسید کہ خود خدا کا تصور بھی حی و قیوم، سمیع و بصیر، رحیم و کریم، صاحب ارادہ و مشیت اور غفور و منتقم ہستی کے بجائے سائنس کے علت العلل، دی فرسٹ کاز کی صورت اختیار کر گیا. اور وحی اور قرآن کے بارے میں جو تصور اختیار کیا گیا، اور بیچارے جبریل امین کو جس طرح بیک بینی و دو گوش رخصت کیا گیا، وہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ جبریل امی قرآن بپیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق قصد قرآن کے مندارم. مجھے جبریل امی کی زبانی لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے، نمی خواہم. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معشوق ہی کا کلام ہے یہ سارا سر تا سر. اب معشوق میں البتہ دو امکانات تھے. اس شعر میں معشوق کا اطلاق جس طرح حضور پر بھی ہو سکتا ہے اور خدا پر بھی، بالکل اسی طرح کا قول ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا کہ قرآن سارے کا سارا بیک وقت خدا کا کلام بھی ہے اور کلام رسول بھی. دونوں جگہوں پر اصل انکار جبریل امین کا ہے، اور یہی تصور ہے یہ ابن سینا، فارابی وغیرہ کا. ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے وہ اسی موضوع پر تھا، دی کانسیپٹ آف پروفیسی، پروفیٹہڈ یا پروفیسی ان اسلام. اور اس میں وہ قدیم فلاسفہ جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے اندر ہی سے چشمہ ابلتا ہے، یہ کوئی خارج سے لانے والی شاید نہیں ہے کوئی جو وہی جو ہے، بلکہ انسان کے اپنے اندر سے ہی یہ بات ہے. جیسے کہ فوارہ چھوٹتا ہے نیچے سے، ایسے گویا مذہب کی مکمل قلب ماہیت ہو گئی. اور ہماری اپنی وضع کردہ اصطلاح کے مطابق مذہب کا خالص غیر مذہبی ایڈیشن تیار ہو گیا. یہ نشت ثانیہ کی اصطلاح ہے، وہ ایک سال پہلے کی تحریر تھی سن 67 کی، یہ سن 68 کی ہے، تقریباً ڈیڑھ سال کا فصل ہے. چنانچہ بالکل ٹھیک کہا تھا حضرت اکبر الہ‌آبادی نے، دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح. جدھر چاہو اس کو موڑ لو، کمانی کو جس طرح آپ جو ہے ادھر سے ادھر اس کی شکل بدل لیتے ہیں، وہ لوچ پیدا کر دیا مذہب میں، جدھر چاہو موڑ لو اس کو. دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح. ہم نے سر سید مرحوم کی جدید مذہبی اقلیت کے یہ چند شاہکار اس لیے پیش کر دیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ آج کی تمام نام نہاد مذہبی اقلیت نیشنلزم، خواب و پرویزیت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہو، خواب فضل الرحمانیت کی شکل میں، در حقیقت فکر سر سید ہی کی خوش اچینی اور نہایت کورانہ تقلید ہے. دیکھیے اتنی شدید جو ہے تنقید بھی میں نے کی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان پر، لیکن ذرا سا وہ جو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی ان کا ناکردہ گناہوں کا بوجھ تو ان پر نہ ڈالو، اور یہ جو صدر ایوب نے اسے قربانی کا بکرا بنایا ہے، اصل میں تو ایجیٹیشن تو ایوب کے خلاف ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایوب خان نے جو ہے ان کو قربانی کا بکرا بنا کے بیک بینی اور دو گوش رخصت کر دیا. میں نے ان سے جب بھی وہاں ملاقات ہوئی، شروع میں کافی ہوتی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ملک چھوڑ کر آ گئے، ہم وہاں رہتے کام کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں کام کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا پھر کثر و انکسار ہوتا ہے، آدمی اپنی رائے پر غور کرتا ہے، کوئی بات جو آپ کی صحیح ہے وہ آرتھوڈاکس علماء اس پر غور کرتے ہیں، لیکن آپ امریکہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، اب یونیورسٹی میں تو یقیناً اونچا مقام مل گیا، اور امریکن گورنمنٹ بھی ان کی بہت ہی عزت کرتی تھی، وہ دو ہی اسکالر سے واقف تھی، اسکالر آف اسلام ڈاکٹر فضل الرحمان اور حسین نصر آف ایران، لیکن حسین نصر کا زیادہ معاملہ فلسفے کا تھا، تو اسلامی شریعت وغیرہ سے متعلق جو معاملات ہوتے تھے اور اسلامک ہسٹری اور اس سے متعلق، وہ سب ہمیشہ پریفر کیے جاتے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان کو. جب بھی کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر، لطیفہ تو سنایا ہوا میں نے، جب توبہ والی بات آئی تھی، جب خمینی صاحب نے کہا کہ امریکہ اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے ہاسٹیجز جو ہے امریکن کو چھوڑ دیں گے، تو باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی گئی وائٹ ہاؤس میں اور ان کو بلایا گیا. ڈاکٹر فضل الرحمان نے خود مجھے بتایا کہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا، واشنگٹن گئے وہ شکاگو سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بتائیں یہ توبہ کیا ہوتی ہے. اس پر میں یہ تبصرہ کیا کرتا ہوں کہ خمینی صاحب نے امریکہ سے توبہ کرا دی، سوچ رہے بیٹھ کر. بہرحال یہ ان کا وہاں تو مقام تھا، لیکن یہاں رہتے کام کرتے بہرحال وہ تو ہر شخص کا اپنا ایک معاملہ ہے. سر سید بیچارے تو پھر بھی معذور تھے. آئی ہیو آل سمپتھیز ود ہم, اس لیے کہ ان کا واسطہ ایک ابھرتی ہوئی فکر کے ساتھ تھا جس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی و عسکری قوت بھی بڑی شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ ابھر رہی تھی. رحم تو آتا ہے ان کے ان جدید متبعین پر جو آج ان نظریات کو بڑے فخر کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں, دراں حالے کے مغربی تہذیب کبھی کی خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر چکی, سائنس کی مادہ پرستی کب کی فضا میں تحلیل ہو چکی, اور مغرب کی سیاسی و عسکری بالا دستی کی بساط کب کی طے ہو چکی. اب تو وہ معاملہ نہیں رہا, اب تو جا کر ہمارا کوئی میر پوری جوان جو ہے پاؤں رکھتا ہے ٹکا کر اور انگریز پالش کرتا ہے اس پر. اب تو یہ ہے معاملہ, ہو جا رہی ہے کہ انگریز چمڑی دیکھتے ہی آدمی جو ہے ہندوستانی وہ کانپ جاتا تھا اور ایک عجیب تصور سامنے آتا تھا یہ انگریز ہے. اب وہ انگریز جو ہے وہاں پہ بھیک مانگتے نظر آتے, تو صورت بدل گئی بہت. اسی لیے میں کیا کرتا ہوں, علامہ اقبال اس دور میں گئے ہیں وہاں جبکہ یورپ کا تسلط, دبدبا, روب, اور وہاں جا کر مغربی تہذیب سے متاثر ہوئے. یہ کمال ہے نا. آج تو جو بھی جائے گا وہ بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم بھی ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اور وہاں پر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال جو ہے بہت پتلا ہو چکا ہے, تو ہمارے اندر جو ایک خود اعتمادی ہے وہ اس وقت تو نہیں تھی. تو اس وقت جا کر کھڑے رہنا, وہ جو شعر ہے ان کا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف. تو حضرت علی کا چونکہ وہاں ہے, تو حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خاکے مدینہ و نجف, تو میری آنکھ میں چونکہ یہ سرما لگا ہوا ہے تو یورپ کی یہ چمک دمک, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ ہے بات. تو اسی کو آپ کانورس نہیں کہیے کہ سر سید مرعوب ہو گئے تو ان کے لیے تو بہرحال ہماری ہمدردیاں ہوں گی, سمپتھیز ہوں گی. لیکن یہ لوگ اس دور میں, آئنسٹائن کا ایرا ہے اب یہ سائنس کا, کہ پریمسز بدل چکے, مقدمات تبدیل ہو چکے, صغرہ کبریٰ تبدیل ہو چکا. میٹر ہوتا تھا کبھی انڈسٹرکٹیبل, اب وہ ڈسٹرکٹیبل ہے, وہ تو جھٹ پٹ ختم ہو کر انرجی بن جاتا ہے. میٹر کا رہا بسوخت عقل زہرت کے اینچے مولا جبیست. بہرحال اصل اہمیت سر سید کی نہیں, فکر سید کی ہے. شخص سر سید تو بہت جلد اپنے رب سے جا ملا, لیکن فکر سر سید دراصل تاریخ اسلامی کا ایک دور ہے جو تاحال جاری ہے. سر سید مرحوم نے جو پودا علی گڑھ کی صورت میں لگایا تھا وہ ان کے بعد ایک تناور درخت بنا اور خوب برگ و بار لایا. بر صغیر میں قائم ہونے والے تمام اسلامیہ کالجوں اور اسلامیہ ہائی اسکولوں کا تعلق علی گڑھ سے وہی ہے جو روئے زمین کے تمام مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. جیسے تمام مسجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں, اسی طرح جتنی انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام اور فلاں اور اس سے کالج بن رہے ہیں, اسکول بن رہے ہیں, یہ سب در حقیقت یہ علی گڑھ کی بیٹیاں ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاک و ہند کے تمام جدید تعلیم یافتہ عناصر شعوری طور پر اسی مکتب فکر سے متعلق و منسلک ہیں جس کی ابتدا سر سید مرحوم نے کی تھی. متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.